بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساجد رضوی زاویہ نگاہ کے ساتھ. پروگرام زاویہ نگاہ میں جیسا کہ آپ کے علم میں، ہم گزشتہ ایک ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ لیتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم اپنے اسٹوڈیو میں بھی دعوت دیتے ہیں سیاسی امور کے ماہرین کو. تو آج بھی انشاءاللہ ہم ایسے ہی کریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارا ساتھ دیں گے. تو ملاحظہ فرمائیے پہلے آج کے موضوعات. جی ناظرین، آج کے پروگرام میں شامل موضوعات آپ نے ملاحظہ فرمائے. تقریباً کم و بیش عالم اسلام کو درپیش مسائل کا احاطہ کیے رکھے گا ہمارا آج کا پروگرام زاویہ نگاہ. امید ہے کہ اس موضوع میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ہمارا یہ پروگرام ان کے معیار پر پورا اترے گا، اور وہ آخر تک ہمارا ساتھ بھی دیں گے. امریکہ اور ترکی شام مخالفین کو تربیت دیں گے. یہ ایسی حالت میں ہے کہ امریکہ اور ترکی پچھلے کئی برسوں سے شام میں دہشت گردوں کی مالی، سیاسی اور فوجی حمایت کرتے رہے ہیں. البتہ انہیں اس میں کس حد تک کامیابی ہوئی ہے، اس سلسلے میں ہم کچھ کہنے سے گریز کریں گے. تو لہٰذا پہلے ملاحظہ فرمائیے اس موضوع پر ہمارا تبصرہ، اس کے بعد اس پر ہم اپنا ایک اور تبصرہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے.
امریکہ اور ترکی کے درمیان طے پانے والے ایک منصوبے کے مطابق 3 سالہ ہمگی ٹریننگ پروگرام کے تحت 5,000 شام مخالفین ترکی کے اندر تربیت حاصل کریں گے، اور اس کے بعد انہیں مسلح کر کے شام بھیجا جائے گا. اسی مدت کے دوران سعودی عرب اور اردن میں بھی 10,000 افراد کو ٹریننگ فراہم کی جائے گی، اور اس طرح ایک 3 سالہ مقررہ مدت میں 15,000 افراد پر مشتمل ایک چھوٹی سی فوج کی تشکیل کا عمل انجام پائے گا. منصوبے کے تحت شام مخالفین کو تربیت فراہم کرنے کی غرض سے مرکزی کیمپ ترکی کے صوبے کرشہیر میں ہوگا، جو تقریباً ملک کے وسطی علاقے میں واقع ہے. انقرہ واشنگٹن کے اس مشترکہ فیصلے سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ انہیں ترکی شام سرحد پر واقع صوبوں میں ایسے تربیتی مراکز کے قیام کے بارے میں بعض سیکورٹی خدشات لاحق ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ مذکور افراد کو ایسے علاقے میں تربیت دی جائے جہاں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو اور سیکورٹی خدشات بھی نہ ہونے کے برابر ہوں. ترکی کا کہنا ہے کہ امریکی فوج کے 100 افسران اور انسپیکٹر شام مخالفین کو ٹریننگ دینے کی غرض سے ترکی آئیں گے، اور ان لوگوں کو فوجی ساز و سامان بھی مکمل طور سے امریکہ نے فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے. ترکی اور امریکہ کے اس اقدام سے واضح ہو جاتا ہے کہ حکومت انقرہ بدستور شام میں حکومت کی تبدیلی کے دیرینہ موقف پر قائم ہے. ترکی جو کئی بار اپنے اس موقف کا اعادہ کر چکا تھا کہ شام میں بفر زون اور نو فلائی زون قائم کیا جائے، اب ایک ایسے راستے پر چل پڑا ہے جس میں امکان یہ ہے کہ وہ ایک بار پھر انجر لیگ کے فوجی اڈے کے استعمال کی اجازت دے کر امریکہ کے ساتھ مل کر مزید گہری سازشوں پر عمل درآمد کرے گا. شام مخالفین کی ٹریننگ اور انہیں مسلح کرنے کی غرض سے ترکی اور امریکہ کے درمیان سمجھوتے کی خبریں ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب روس نے اس بات کی کوششیں شروع کر دی ہیں کہ ماسکو میں شام کی حکومت اور مخالفین کے نمائندوں کو مذاکرات کی میز پر بٹھا کر انہیں بحران شام کے حل کے لیے مشترکہ سیاسی اسٹریٹجی اپنانے کی ترغیب دلائی جائے. لیکن فطری سی بات ہے کہ جب تک دہشت گرد گروہوں کی حمایت میں امریکہ اور ترکی، سعودی عرب اور اردن جیسے ملکوں کے طویل المدت منصوبے جاری رہیں گے، اور داعش کے خلاف جنگ کے بہانے حکومت شام کے خاتمے کے لیے چھوٹے پیمانے پر فوج کی تشکیل کی سازش پر عمل درآمد ہوتا رہے گا، اس وقت تک بحران شام کا کوئی بھی سیاسی حل تلاش کرنا اور اسے عملی جامہ پہنانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن نظر آتا ہے.
ناظرین، شام میں بشار اسد کی حکومت کا تختہ الٹنے کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں میں ناکامی کے بعد اب امریکہ نے ایک نئی اسٹریٹجی اختیار کی، اور وہ یہ کہ نام نہاد دہشت گردوں کو یا بقول ان کے شامی حکومت کے مخالفین کو ٹریننگ دی جائے گی، اور 15,000 افراد پر مشتمل ایک فوج تیار کر کے انہیں شام میں داخل کیا جائے گا، اور ترکی اس سلسلے میں معاونت کرے گا. اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب نے باضابطہ طور پر فرانس اور امریکہ کے خلاف شکایت کی ہے. یہ شکایت امریکہ، فرانس اور بعض یورپی ملکوں کے حکام کے غیر قانونی شام کے دوروں کے خلاف کی گئی ہے، کہ جس میں ان ملکوں کے حکام نے وہاں موجود دہشت گردوں اور ان کے لیڈروں سے ملاقاتیں کی ہیں. ملاحظہ فرمائیے یہ تبصرہ.
بعض امریکی اور فرانسیسی عہدیداروں کے شام میں غیر قانونی آمد کے بعد اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے سربراہ کے نام خط لکھ کر اس واقعے پر سخت احتجاج کیا ہے۔ حکومت شام نے اپنے خط میں امریکی اور فرانسیسی عہدیداروں کے استقدام کو سفارتی آداب کے منافی قرار دیتے ہوئے اقوام متحدہ سے اس واقعے کی شکایت کی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ امریکی سینیٹر جان مککین، فرانس کے سابق وزیر خارجہ برنار کوشنر اور شام میں سابق امریکی سفارتکار پیٹر گیلبرت نے غیر قانونی طور پر شام میں داخل ہو کے حکومت شام کے مخالفین سے بات چیت اور گفتگو کی ہے۔ اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے چیئرمین کے نام لکھے گئے شکایت نامے میں توجہ دلائی ہے کہ ان لوگوں کا یہ اقدام شام کے اقتدار اعلیٰ کی خلاف ورزی اور شام کی عرضی سالمیت کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے منافی ہے۔ امریکہ کے ریپبلکن سینیٹر جان مککین نے مئی 2013 میں، فرانس کے سابق وزیر خارجہ نے نومبر 2014 میں اور پیٹر گیلبرت نے دسمبر 2014 میں شام کا غیر قانونی دورہ کیا۔ شام سن 2011 سے بیرونی سازشوں اور خانہ جنگی میں گھرا ہوا ہے۔ امریکہ کی قیادت میں مغربی دنیا ایک طرف اور خطے کے بعض عرب ممالک دوسری طرف پچھلے 3 سال سے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر شام کی حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شام میں تباہ کن خانہ جنگی کے شولوں کو ہوا دینا اور مغرب کے حمایت یافتہ شام مخالفین کی حمایت شام کے عوام کے خلاف دشمنوں کے مجرمانہ اقدامات کا محض ایک حصہ ہے۔ دوسری جانب حالیہ چند برسوں کے دوران تکفیری دہشت گرد گروہ جبہت النصرہ اور تکفیری باسی دہشت گرد گروپ داعش کی تربیت اور اسے اسلحے کی فراہمی نے شام میں ایسے انسانی المیوں کو جنم دیا ہے جس کے نتیجے میں کئی ملین لوگ بے گھر اور کئی لاکھ لوگ موت کے منہ میں چلے گئے ہیں۔ شام کے اندرونی معاملات میں امریکی مداخلت کا معاملہ کھنچ کر اب اقوام متحدہ تک چلا گیا ہے اور شام کے خلاف منظور کی جانے والی متعدد قراردادیں دراصل شام کے خلاف دیگر ملکوں کو ہمنما بنانے کی مغربی کوششوں کا حصہ ہیں تاکہ شام کی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جائے۔ ان باتوں سے اس گہری سازش کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے جس پر مغربی ممالک شام کے اندر اور باہر عمل کر رہے ہیں، لیکن شام کے عوام کی استقامت و مزاحمت نے عالمی سامراجی طاقتوں کی اس سازش کو تاحال کامیاب نہیں ہونے دیا ہے۔
ناظرین، دہشت گردی کے حوالے سے مغربی ملکوں کا کردار، اس موضوع پر تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اور اب ایک اور موضوع، جی ہاں، پچھلے دنوں فرانس میں 12 افراد دہشت گردانہ واقعے میں مارے گئے اور اس پر فرانس سمیت پورے یورپ اور امریکہ میں سوگ طاری ہے، صرف 12 افراد کی ہلاکت پر۔ اور اس وقت پیرس میں ایک بڑی ریلی نکالی جا رہی ہے کہ جس میں دہشت گردوں کے حامی سبھی جمع ہیں اور اقوام عالم کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یورپ اور امریکہ میں دہشت گردی برداشت نہیں کی جائے گی۔ فرانس کے دہشت گردانہ واقعات کے محرکات کیا ہیں، اس سلسلے میں پاکستان کے معروف تجزیہ نگار صفدر رضا صاحب فرماتے ہیں۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں میں بغاوت اور مسلمانوں میں وحشت اور مسلمانوں میں اس طرح کے وائلنس کا بیج جو ہے وہ تازہ تاریخ میں مغرب ہی بو رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیے تو یہ داعش اور یہ طالبان اور یہ القاعدہ اور یہ ساری چیزیں مغربی سی آئی اے اور مغربی ملکوں کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اس انداز میں مسٹیریس طیارے داعش کے علاقوں میں ہوائی جہاز سے اسلحہ اور رسد گراتے ہیں، تو یہ کون ہے؟ اور یہ سعودی عرب کا اگرچہ پیسہ ہے لیکن ٹیکٹیکل سپورٹ تو ان کو ویسٹ کی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اقوام متحدہ میں شام کے سفیر نے بالکل درست کہا ہے کہ فرانس نے اور باقی ملکوں نے شام کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے امریکی سی آئی اے اور سعودی انٹیلیجنس اور اسرائیلی موساد کے ذریعے جو منصوبہ بنایا تھا وہ خود فرانس کے گلے میں اٹک گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں تو ہم ذاتی طور پر جانتے ہیں کہ کس طرح یہ ساری دہشت گرد تنظیمیں ہیں، جن کا جو بھی آپ نام دیں، القاعدہ دیں، طالبان دیں، سپاہ صحابہ دیں، لشکر جنگوی دیں، یہ علل اعلان امریکی سی آئی اے کے پیسوں اور سعودی ریالوں سے چل رہی تھی۔ اور اب بھی پاکستان میں جو دہشت گردی کی لہر ہے اور یہ سارے کے سارے اس کے تانے بانے ایک ہی جگہ ویسٹرن پیسے اور سعودی ریالوں سے جا کے ملتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے اسی طرح کے وائلنس کو فروغ دیں گے تو وہ آپ کے پاس بھی آئے گا اور وہ آپ کے ملکوں میں بھی رخ کرے گا, اور اس کا بیک فلیش ہے. اور یہ انہوں نے جو ہے وہ 9/11 کا بڑا واقعہ بھی اسی کا ساکشانہ تھا, اور مغرب میں باقی ہونے والے واقعات بھی ہیں, اور یہ نہ پہلا واقعہ ہے اور نہ یہ آخری واقعہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں اور مجھے خوف ہے کہ ان واقعات میں اور اضافہ ہوگا اور وہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے ہتھیار کے طور پر ویسٹ استعمال کرے گا. یعنی ایک غلطی کے بعد وہ دوسری غلطی دہرائے جا رہے ہیں, حالانکہ یہ ان کی اپنی پالیسیوں کا جو رد عمل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو امن اور بھائی چارے اور خاموشی کی بجائے کچھ نہ کچھ چلتا رہنا چاہیے. اس میں بہت ساری پالیٹکس ہیں. ایک تو تیل کی پالیٹکس ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عرب دنیا میں وہ اس طرح کے حوے کھڑے کر کے اور عرب دنیا کی توجہ جمہوریت اور اپنے مسائل اور اپنے تقدیر خود اپنے ہاتھ میں لینے کی جذبے سے ان کو ہٹایا جائے, اور ان کے جو تیل کے بمبوں پر قابض حکمران ہیں, وہ کٹھ پتلی حکمران بادشاہ اور امیر اور شیخ ہیں, ان کی حکومتوں کو برقرار رکھا جائے. تو ان کا یہی خیال ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈال کے اور دہشت گردی کو فروغ دے کر اور وہ جو ہے مشرق وسطی میں اپنے ویسٹ کھیل کھیل سکے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کی یہ بھی کوشش ہے کہ اسلامی دنیا میں اختلاف اور اسلامی دنیا کو دہشت گردی اور وائلنس کی طرف دھکیل کر وہ اسرائیل کی ایک لمبے عرصے کے لیے حفاظت کا انتظام کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ وہ تیل کی پالیٹکس ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے کٹھ پتلی حکمران تیل کے بمبوں پر جو ہے وہ قابض ان کے غلام بنے رہیں اور وہ تیل کو مسلمان اور اسلام اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنے کی بجائے چند ہاتھوں میں ارتکاز دولت کر کے ویسٹ اپنا کام کروا رہا ہے.
ناظرین, فرانس میں دہشت گردانہ واقعات کے محرکات کا جائزہ لے رہے تھے پاکستان کے معروف تجزیہ نگار جناب صفدر رضا. اور اب رخ کرتے ہیں مشرق وسطی کا. بحرین میں پچھلے کئی دنوں سے مسلسل مظاہرے ہو رہے ہیں اور اپوزیشن رہنما شیخ علی سلمان کی رہائی کے مطالبے کو لے کر منامہ صاحب سمیت بحرین کے مختلف شہروں میں ہر روز مظاہروں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں, اور وہاں پر جاری عوامی تحریک جو ہے وہ مسلسل زور پکڑتی جا رہی ہے. اس بیچ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے بحرین کا 2 روزہ دورہ کیا. ان حالات میں ان کے اس دورے کو مبصرین جو ہیں وہ تعجب کی نظر سے دیکھ رہے ہیں, اور بعض لوگ اسے پاکستانی وزارت خارجہ کے نامناسب فیصلے سے بھی تعبیر کر رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تبصرہ.
ایسے وقت میں جب پاکستان کی حکومت کو تحریک انصاف اور عوامی تحریک کی جانب سے مظاہروں اور دھرنوں کے اثرین و آغاز کی دھمکیوں سے پیدا ہونے والے سیاسی اور سیکورٹی خدشات نیز دہشت گرد گروہوں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کا سامنا ہے, نواز شریف کے دورہ بحرین کے مقاصد کی تکمیل کافی حد تک بعید معلوم ہوتی ہے. عام خیال یہی ہے کہ نواز شریف کے دورہ بحرین کا مقصد حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے مظاہروں اور دھرنوں کے پھر سے شروع کرنے کے اعلانات کی اہمیت کو کم کرنا اور یہ ظاہر کرنا ہے کہ پشاور کے آرمی پبلک اسکول سانحے کے باوجود ملک میں امن و امان کی مجموعی صورتحال مسلم لیگ نواز کی قیادت والی حکومت کے مکمل کنٹرول میں ہے. دوسری جانب ایک ایسے وقت میں جب حکومت بحرین کو ملک کی اکثریتی شیعہ آبادی کی نمائندہ جماعت کے سربراہ شیخ علی سلمان کی گرفتاری کے بعد عوامی مظاہروں اور سیاسی بحران کا سامنا ہے, نواز شریف کے دورے بحرین کو ایسے دوروں کے لیے سیاسی اور سماجی حالات سے پاکستان کے وزارت خارجہ کی بے توجہی کی علامت بھی قرار دیا جا رہا ہے. ایک خیال یہ بھی ہے کہ حکومت پاکستان نے جس طرح سے اندرونی صورتحال کو نظر انداز کر کے نواز شریف کے دورے بحرین کی تاریخ میں کوئی تبدیلی کرنے کی زحمت نہیں کی, اسی طرح اس نے اس دورے کے موقع پر بحرین کے سیاسی اور سماجی حالات کو بھی یکسر نظر انداز کر دیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ بحرین کی شاہی حکومت ملک میں جاری سیاسی بحران پر قابو پانے کی غرض سے غیر ملکیوں اور خاص طور سے پاکستانی شہریوں کو اپنے ہاں کام فراہم کرنے اور حتیٰ انہیں مستقل قیام کی اجازت دینے کے لیے بھی تیار نظر آتی ہے۔ بحرین کی آل خلیفہ حکومت جسے ملک کی اکثریتی آبادی کی جانب سے اپنے حقوق کی بالادستی کے مطالبے کی غرض سے جاری احتجاج اور مظاہروں کی وجہ سے اندرونی دباؤ کا سامنا ہے، تو وہیں اس پر بیرونی دباؤ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ لہذا شاہی حکومت نے اب ملک میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر رکھا ہے۔ اس پالیسی کے تحت پاکستان بھی چاہتا ہے کہ بحرین کی لیبر مارکیٹ میں گنجائش کو دیکھتے ہوئے اور حتیٰ شاہی حکومت کے ساتھ اپنے بیرونی تعلقات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی افرادی قوت کے ایک بڑے حصے کو بحرین روانہ کیا جائے، تاکہ اس ملک میں آبادی کے تناسب کو بحرین کی موروثی شاہی حکومت کے حق میں تبدیل کرنے میں مدد مل سکے۔ لہذا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نواز شریف کے دورہ بحرین میں اقتصادی معاملات و مشکلات سے زیادہ سیاسی محرکات کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔
پروگرام کا آخری موضوع، 17 ربیع الاول یوم ولادت باسعادت حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یوم ولادت باسعادت کے موقع پر ہر سال کی طرح رہبر انقلاب اسلامی نے اس سال بھی اعلیٰ سول اور فوجی حکام، نیز تہران میں متعین غیر اسلامی ملکوں کے سفرا اور 28ویں بین الاقوامی وحدت کانفرنس کے غیر ملکی اور ملکی مندوبین سے خطاب کیا۔ آپ نے اپنے اس خطاب میں بہت سے اہم نکات کی جانب حاضرین کی توجہ مبذول فرمائی۔ انہی موضوعات پر ہم آج اپنے سیاسی امور کے ماہر جناب سید احمد مصطفیٰ زیدی صاحب سے گفتگو کریں گے جو یہاں اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہوں گا۔ جناب زیدی صاحب، میں پوچھنا چاہوں گا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے ہر سال کی طرح 17 ربیع الاول کو جو خطاب فرمایا، اس میں دو تین اہم نکات آپ نے اٹھائے اور حاضرین کی توجہ اور جو اسلامی ملکوں کے مندوبین 28ویں بین الاقوامی کانفرنس میں شریک تھے ان کی توجہ ان نکات کی طرف مبذول کرانے کی آپ نے کوشش کی۔ ان میں سے ایک موضوع اتحاد بین المسلمین تھا، جو جس کا اسلامی جمہوریہ ایران اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے دائرہ ہے اور ان کوششوں اور اقدامات سے کسی کو انکار بھی نہیں ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے اس خطاب میں فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے اتحاد بین المسلمین کی اپنی کوششوں کے تحت عالم اہل سنت کی جتنی مدد اور حمایت کی ہے اتنی شاید عالم تشیع کی نہیں کی۔ ممکن ہے کچھ لوگ اس میں اس کی ان کی طرف توجہ نہ ہو یا کچھ اسے مبالغہ کہیں، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں، آپ کچھ بیان فرمائیں گے؟
جی ہاں، بالکل۔ دراصل انقلاب اسلامی کے ابتدائی سے امام خمینی نے اتحاد بین المسلمین پر بہت زور دیا تھا، اور انہوں یہ جو پہلی چیز انہوں نے اعلان کیا وہ رمضان میں جو ہے آخری جمعہ جو ہے جمعۃ الوداع، اس کو یوم القدس کا اعلان کیا، اور فلسطینیوں کے مکمل حمایت، اسرائیل کا یہاں پر بڑا عمل دخل تھا انقلاب سے پہلے، ان کو انہوں نے نکال باہر کیا یہاں سے، اور اس کے علاوہ ہمیشہ انہوں نے شیعہ سنی، یعنی یہاں تک کہا انہوں نے کہ تم جو ہے وہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے یا ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے پر جو ہے اس پر جھگڑ رہے ہو، اور دشمن جو ہے وہ تمہارے ہاتھ کاٹنے کے لیے تیار ہے۔ تو یعنی جو سب سے اس کہنا چاہیے کہ دور میں سب سے بڑا داعی جو ہے اس کا اتحاد بین المسلمین کا، وہ ایران تھا۔ اور اس سلسلے میں ایک تو یہ کہ جو انہوں نے رہبر معظم نے فرمایا کہ ہم نے سنیوں کی زیادہ مدد کی ہے سلسلے میں، شیعوں کی کم، یہ بالکل صحیح ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک تو فلسطین ہی ہے، وہاں پر جو ہے وہ کتنی مدد کی جا رہی تھی اور کی جا رہی ہے، یعنی حتیٰ کہ جو حماس کے رہبران ہیں وہ انہوں نے بھی تعریف کیا ایران کی اس سلسلے میں۔ اور یہ جو آخری جنگ کہنا چاہیے کہ حماس کی ہوئی، جس میں یعنی اسرائیل اس بات پر مصر تھا کہ وہ نیست و نابود کر کے رکھ دے گا غزہ کی پٹی کو، لیکن وہ کچھ نہیں کر پایا۔ اس کا ایک واحد کہنا چاہیے کہ وجہ اس کی یہی تھی کہ ایران کی طرف سے جو ہے وہ میزائلز اور حزب اللہ کی پوری مدد ان کے ساتھ تھی. تو یہ لوگ کون ہیں فلسطین میں؟ کیا شیعہ ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہاں شیعہ شاید ہی کوئی ہو، زیادہ تر سنی ہیں، سبھی سنی ہیں بلکہ، اور ان کی پوری پوری مدد ہو رہی ہے. سیریا میں بھی یہی عالم ہے، سیریا میں جو ایران مدد کر رہا ہے تو وہاں بھی شیعہ جو ہیں بہت ہی کم ہیں. کچھ علوی ضرور ہیں وہاں پر، لیکن یہ کہ مثال کے طور پر بشار اسد کے متعلق کہا جاتا ہے وہ علوی، لیکن یہ کہ بشار اسد کو تو سبھی نے دیکھا ہے کہ یعنی جو مفتی ہیں وہاں کے سنی، ان کے پیچھے وہ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، وہ عید کی اور دوسری نمازیں. تو یہ بھی ذرا سا ڈاؤٹ فل ہے کہ وہ یعنی سنی
علویوں کے بارے میں بھی عام تاثر جو ہے وہ شاید شیعہ جاتا ہے، جبکہ علوی جو ہیں شام کے اہل سنت ہیں.
ہاں
یعنی وہ وہاں کا ایک
بالکل
قبیلہ کہہ لیں کہ جو علوی کہلاتے ہیں وہ اہل سنت ہیں،
وہ اہل سنت. تو ظاہر ہے کہ سیریا میں ایک بہت ہی چھوٹی سی اقلیت ہے شیعوں کی، تو وہاں جو کچھ مدد ہو رہی ہے وہ کسی وہ شیعہ کی مدد نہیں ہو رہی.
صاحب میں آپ کی بات کی تائید میں کہوں گا، اس وقت پچھلے 20-30 سالوں میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اسلامی ممالک میں جو بھی اسلامی تحریکیں ہیں، بیداری کی تحریکیں تھیں، الجزائر، مصر، تیونس، باقی اور مقامات، یعنی یہاں سب جگہ اکثریت جو ہے اہل سنت کی ہے، اور جو تحریکیں اٹھی تھیں ان کی قائدین اور قیادت جو ہیں وہ واضح طور پر اہل سنت ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران کی سیاسی اور اخلاقی حمایت ان کو حاصل تھی اور رہے گی، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. اسلامی انقلاب کی بنیادی پالیسی اور ترجیحات میں شامل ہے، اور رہبر انقلاب اسلامی کا اشارہ اسی طرف تھا. میں آؤں گا زہری صاحب دوسرے سوال کی طرف کہ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے اسی خطاب میں ایک بہت ہی اہم بات یہ ارشاد فرمائی کہ وہ شیعہ جو برطانیہ کی انتہائی حساس جاسوس تنظیم MI6 سے وابستہ ہیں اور اس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، وہ شیعہ جو MI6 کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، اور وہ سنی جو امریکی CIA کے کہنے پر چل رہے ہیں اور ان سے وابستہ ہیں، اور اس وقت مختلف ناموں سے وہ اسلامی ملکوں میں جو ہے افراتفری پھیلائے ہوئے ہیں، قتل و غارت گری میں مصروف ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں، ان کا وہ نہ شیعہ ہیں اور نہ سنی،
یقینا
یہ سب کے سب اسلام دشمن ہیں اور ثابت ہو چکا ہے، اور ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ان تمام دہشت گرد گروپوں کو، چاہے وہ جس نام سے بھی ہوں، القاعدہ ہو، طالبان ہو، لشکر جنگ بھی ہو، سپاہ صحابہ ہو ہمارے اس علاقے میں، یا القاعدہ اور جبہت النصرہ اور داعش نام کے سے یہ تحریکیں ہوں، یمن میں ہوں یا مصر میں ہوں، یہ سب کے سب CIA کے احکامات اور
قوانین کے تحت
چل رہے ہیں، ان سے ان کی تنخواہیں مل رہی ہیں، ان سے ان کی مدد اور ایڈ ہو رہی ہے، اور کچھ عرب ممالک جو اس سلسلے میں امریکہ کی معاونت اور مدد کر رہے ہیں. یہ بالآخر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور اسلامی جمہوریہ ایران جو کوششیں کر رہا ہے اور اقدامات کر رہا ہے، اور پچھلے دنوں اسلامی جمہوریہ ایران نے میزبانی کی 28th بین الاقوامی وحدت کانفرنس کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بالآخر ان کا جو آؤٹ پٹ ہے یا مثبت نتیجہ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے، اس دفعے کی جو اسلامی کانفرنس ہوئی ہے اس میں ایک خاص چیز یہ ہوئی ہے کہ دیکھا یہ گیا کہ یعنی صرف علماء اس میں شریک نہیں ہوئے ہیں، بلکہ یہ کہ اسلامی ملکوں کے معاشرے کے مختلف طبقات کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے. مثلا تاجر تھے اس میں، اور جو ہے وہ محققین تھے، اسٹوڈنٹس تھے، یونیورسٹی کے اساتذہ تھے، تو یہ سارے لوگ اس میں شامل. یہ ایک تو یہی ظاہر کرتا ہے کہ لوگوں کو واقعی اتحاد سے کس قدر جو ہے اسلامی ممالک میں یعنی انٹرسٹ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ واقعی اتحاد ہو. اس وقت عالم اسلام جو ہے وہ ایک بڑی کہنا چاہیے کہ گمبھیر پوزیشن میں ہے، بہت ہی عجیب و غریب ہے. اور میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ایسی سچویشن کبھی بھی تاریخ میں نہیں آئی مسلمانوں پر، لیکن شاید یہ ایک ایسا دور ہے کہ واقعی حالات بہت ہی خراب ہیں. رہبر معظم نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ اتحاد کی ضرورت ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے جو ہے وہ لوگ یعنی خود ایجنٹس ایسے موجود ہیں، وہی جیسا کہ انہوں نے کہا، خواب و شیعوں میں بھی ہیں ایسے لوگ. یعنی ابھی حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا کہ حزب اللہ کے اندر ایک آدمی پکڑا گیا جو یعنی ایجنٹ تھا اسرائیل کا، وہ ظاہر شیعہ ہوگا. تو شیعہ اور سنی کی صرف بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ یعنی اس وقت مغرب ممالک، امریکہ، یہ لوگ، ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ عالم اسلام کو کچل کر رکھ دیا جائے، اور یہ جو داعش، طالبان اور القاعدہ اور یہ ساری چیزیں، یعنی اب تو یہ ریکارڈ پر آ چکا ہے، ہلری کلنٹن تک نے اس کو کہا ہے بہت ہی واضح طور پر ٹیلی ویژن پر اور دوسری جگہوں پر، اور دوسرے لوگوں نے، کہ بھئی ہاں ہم نے مدد کی، ہم نے القاعدہ بنایا، ہم نے داعش کو وہ کیا. آج بھی وہاں پر جو ہے یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ صاحب 5,000 یا 50,000 کی فوج یہ تیار کریں گے سیریا کے خلاف، تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ یعنی آپ کیسے تعین کریں گے کہ یہ داعش نہیں نکلیں گے، یہ النصرہ ہی رہیں گے، صرف بشار اسد کے مخالفین ہی ہوں گے، اور یہ اس ایکسٹریم پر نہیں جائیں گے. آج سے کم سال ڈیڑھ سال پہلے سے یہاں پر رہبر معظم نے بھی کئی بار کہا، اور خود یورپ کے اندر بہت سے لوگوں نے اس بات کو کہا وہاں پر کہ صاحب یہ لوگ جو ہیں یہ آپ کے لیے خود مصیبت بنیں گے. پیرس میں جو کچھ بھی ہوا ہے ابھی، یہ کیسے ہوا ہے؟ یہ وہی لوگ تھے جن کی آپ نے بھرپور مدد کی، ان کو اسلحے سے مالی مدد کی، اور جب وہ ظاہر کیا وہ کہنا چاہیے کہ فرینکنسٹائن تھے جن کو آپ نے تیار کیا تھا، وہ آپ ہی کے اوپر حملہ آور ہو گئے، اور یہ پھر دوبارہ یہی ہوگا. لیکن دراصل اس کے پیچھے ایک سازش یہ بھی ہے کہ بہرحال اسلامی ممالک میں اس ٹائپ کی تنظیمیں پیدا کی جائیں، ان کی مدد کی جائے، ان کے اور تاکہ یہ مختلف ملکوں میں افراتفری پھیلائیں. اس وقت پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، عراق میں، سیریا میں، لبنان میں، دوسرے ممالک میں، لیبیا میں آپ جا کے دیکھ لیجئے، ہر جگہ ان لوگوں نے یہ جو ہے افراتفری پھیلائی ہے. اور ایک جو اسلامی یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اکثریت جو ہے عوام کی ہر جگہ، ہر اسلامی ملک میں، وہ لوگ یہ اس ٹائپ کا نظام نہیں چاہتے کہ جس میں مغربی ملکوں کی آنکھ بند کر کے گویا غلامی کی جائے. لیکن یہ کہ بہرحال حکومتیں جو ہیں وہ اکثریتی ملکوں میں، یعنی ایسی ممالک جو جن میں غلام گویا حکومتیں ہیں، اور وہ آنکھ بند کر کے جو ہے وہ امریکہ کی پیروی کر رہے ہیں، انہی کے گویا فرامین پر عمل کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہی ہے کہ وہ یعنی بقول شاعر، وہ کسی نے کہا ہے کہ سبز گنبد سے بغاوت کی تو پھر وہ قصر ابیز کی غلامی کر.
زیدی صاحب، آپ نے اشارہ کیا فرانس کے حالیہ واقعات کی طرف. ہمارے ہاں اس وقت زاویہ نگاہ میں بھی جو ہے وہ گفتگو رہی، دو تین موقعوں پر اشارہ کیا گیا اس حوالے سے. اس وقت فرانس میں ایک بہت بڑی ریلی نکالی جا رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس ریلی میں شریک ہیں، اور دنیا کے 50 ملکوں کے سربراہان مملکت یا نمائندہ وفود بھی موجود ہیں. ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اس وقت وہ پیرس کی سڑکوں پر جو ہے وہ اتحاد اور یونٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف، اسی دہشت گردی کے خلاف کہ جس کی وہ پچھلے 4-5 برسوں سے کم شام میں مدد اور حمایت کر رہے ہیں، اور آج بھی اسی پر مصر ہیں. اس یونٹی کے جو تحریک یا ریلی اس وقت ہو رہی ہے، اس سے کیا پیغام جاتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ صرف یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اقوام عالم جان لیں کہ ہم پیرس یا مغرب میں یا یورپی ملکوں میں دہشت گردی کو برداشت نہیں کریں گے. اگر پاکستان میں روزانہ 150-200 افراد مارے جاتے ہیں تو مارے جائیں، اسکول کے بچے پشاور کے ایک اسکول میں ایک ہی دن میں ان کو تحقیق کر دیا جائے دہشت گردوں کے ہاتھوں تو اس کوئی پرواہ نہیں. یمن میں روزانہ بموں کے دھماکوں القاعدہ کے ہاتھوں، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. عراق میں روزانہ داعش کے ہاتھوں افراد جو ہیں قتل عام ہوں، لوگوں کی گردنیں ماری جائیں، بموں کے دھماکے ہوں، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن اگر فرانس میں، پیرس میں 12 افراد کچھ انہیں اپنے ہی افراد کے ہاتھوں، یعنی جن کی خود ہی انہوں نے تربیت اور ٹریننگ کی ہے، ان کے ہاتھوں اگر مارے جاتے ہیں تو ان 12 افراد پر جو ہے وہ پوری دنیا سوگوار ہے، پورا عالم اسلام، وہ پورا عالم یورپ، مغرب جو ہے اس وقت جو ہے وہ سوگ میں ڈوبا ہوا ہے. اسلامی ممالک ان اسلامی ملکوں کی طرف سے جو شام میں مسلسل دہشت گردوں کی حمایت کر رہے ہیں، ان کی نمائندگی بھی وہاں موجود ہے، وہ بھی وہاں بنفس نفیس جو ہے وہ اس مظاہرے میں شریک ہے اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر جو ہے دہشت گردی کے خلاف اپنے اتحاد اور اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جبکہ انہی لوگوں کی طرف سے عراق میں آج بھی جو ہے داعش کے لیے رصد گرائی جا رہی ہے، ان کی پشت پناہی کی جا رہی ہے، ان کی حمایت کی جا رہی ہے۔ آپ اس سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟
دیکھیے، یہ دوغلی پالیسی جو مغرب کی ہے یہ تو پتہ نہیں کب سے چل رہی ہے، شاید کم سے کم 100 سال تو ہو ہی گئے بلکہ اس سے زیادہ، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اسلامی ممالک کے اتحاد کو توڑنا، بلکہ ان میں اتحاد قائم ہی نہ ہونے دینا، اور جو ظاہر ہے کہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے اور پہلی جنگ عظیم کے دوران جو یہ جو حصے بکھرے ہوئے ہیں ممالک کے، اور اپنی پٹھو حکومتیں وہاں لا کے کھڑی کی گئیں جو اب بھی موجود ہیں ان تمام ممالک میں، تو یہ وہی اسی کا گویا پلان کا حصہ تھا، اور وہ جاری و ساری ہے، اور یہ دوغلی پالیسی جو ہے وہ حکومت، جمہوریت، دہشت گردی، اب یہ تمام الفاظ جو ہے وہ بہت استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کا اسٹینڈرڈ اپنا اس کے اوپر کچھ اور ہے۔ دہشت گردوں کی حمایت، دہشت گرد تنظیموں، کون سی تنظیم دہشت گرد ہے کون سی نہیں ہے، یہ وہ خود اس کو گویا وہ اس کا تعین کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ اسلحہ کس کو دیا جائے کس کو نہ دیا جائے، مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اسلامی ممالک میں اتحاد قائم نہ ہونے پائے بس۔
رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے اس حالیہ خطاب میں جو ہفتہ وحدت کی مناسبت سے 17 ربیع الاول کو آپ نے کیا، اس میں بار بار اس بات پر تاکید کی علماء اسلام پر، دانشوروں پر، کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد جو ہے وہ قائم کریں، اور اتحاد بلا شبہ وقت کی اہم ضرورت ہے، لوگ سمجھ بھی رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں، لیکن جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا بعض ممالک اور ان کی حکومتیں جو بے چون و چرا اطاعت کرنے پر مجبور ہیں امریکہ کی یا مغرب کی، اس کی بنیاد پر جو ہے یہ فضا یا یہ ماحول جو ہے قائم نہیں ہو رہا، اور اس علاقے میں جو اسلامی بیداری کی تحریکیں اٹھیں ان میں سے کچھ کامیاب ہوئیں، کچھ کو ہائی جیک کر لیا گیا۔ میں آخری سوال کے طور پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو اسلامی بیداری کی تحریکیں شمالی افریقہ کے ممالک سے اٹھیں اور عالم عرب میں پھیلیں، اور بحرین جو ہے وہ اپنے اس آخری نتیجے کی طرف جو ہے جا رہا ہے، اور جو وہاں صورتحال ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عرب ممالک میں شاید ایک جہاں آمریت مورسی حکومت قائم ہے وہاں پر جو ہے وہ چینج آنے کے بعد باقی دیگر عرب ممالک میں بھی تدریجاً یہ عمل جو ہے کامیابی کی طرف یا وہ سمجھ جائے گا کہ جسے امریکہ، مغرب اور ویسٹ جو ہے قبول نہیں کرتا، اور شاید یہ ساری سازشیں
اسی سے ڈر رہے ہیں یہ لوگ۔
تو آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی مجموعی رائے کیا ہے اس بارے میں؟
دیکھیے، بیداری، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ بیداری جو ہے عالم اسلام میں تو پیدا ہو چکی ہے، اب وہ جیسا کہ آپ نے خود کہا بھی کہ وہ کہیں ہائی جیک کر لیا جاتا ہے، کہیں اس کو کسی اور طرف ٹرن دے دیا جاتا ہے، اور جو داخلی مسائل ہیں مختلف ان کو ہوا دی جاتی ہے، جو فرقہ وارانہ مسائل ہیں مختلف ملکوں میں ان وہ پیدا کیے جاتے ہیں، تو یہ سب یہی اس کا وہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ دور بہت نزدیک آ رہا ہے کہ جب عالم اسلام میں مکمل طور پر بیداری ہوگی۔ اب بھی لوگ ہیں بہت سے جگہوں پر کہ جو مثال کے طور پر جو ہے وہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب مثلا فلاں جو ہے مثلا داعش یا طالبان کا آدمی چونکہ وہ ہماری فقہ پر عمل کرتا ہے تو اس لیے اس سے سمپیتھی میں ہماری ہونی چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب آہستہ آہستہ یہ تصور جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ لوگ اسلام کو بہت بری طرح سے بدنام کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے مغربی ممالک ہیں جو یہی چاہتے ہیں کہ اسلام بدنام ہو، اور خود مسلمان جو ہیں وہ اس سے عاجز ہو کے وہ کہیں کہ صاحب یہ تو مذہبی
اسلام کا نام لینا ہی
چھوڑ دیں، اسلام کا نام ہی لینا چھوڑ دیں، جبکہ اسلام جو ہے وہ رحمت اور کرامت کا مذہب ہے۔
جی، بہت شکریہ زیدی صاحب آپ کا، ہمارے پاس وقت بہت محدود ہے، یہاں پہ میں اپنے ناظرین سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ زیدی صاحب نے بھی کہا کہ صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی بیداری کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ دن یقیناً جلد آئے گا کہ جب اسلامی بیداری کی تحریکیں جو ہیں وہ اپنے نتیجے پر پہنچیں گی، یا کم سے کم اس سمت میں قدم آگے بڑھائیں گی کہ جس سے ان کو روکا جا رہا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور ہمارے دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے آخر تک ہمارا ساتھ دیا. خدا حافظ.